بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا الأشعار أُعطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سورة تكبير مکی صورتوں میں شمار ہوتی ہے. ارشاد باری ہے کہ اس مامور عالم کا ایک انجام ہے، اس دار دنیا کا بڑا مدار ایک سورج پر ہے، اس کی گرمی سردی اس کے طلوع و غروب سے نمو ہوتی ہے، حیات ہوتی ہے، کاروبار ہوتے ہیں، بادل بنتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اگتی ہیں، حیات کی نوید ہے. ایک بنیادی اکائی ہے مامور عالم کی آبادی میں. لیکن ایک وقت آئے گا، اذا الشمس کورت، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، نہ ہونے کے برابر ہو جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. وہ آب و تاب، وہ روشنیاں، وہ رفتار، وہ اوقات کار، جب سے اللہ نے پیدا فرمایا جب تک چاہا ایک لمحے کی تقدیم و تاخیر کے بغیر اپنے راہوں پہ گامزن ہے. لیکن ایک وقت آئے گا اس کی سارے کمالات ختم ہو جائیں گے، گویا اسے لپیٹ دیا گیا، ختم کر دیا گیا، نہیں رہے گا. وَزَن نُجُومُ قَدَرَتْ، سورج ہی نہیں رہے گا تو سارے ستارے سیارے بے نور ہو جائیں گے، کسی کے پاس کچھ نہیں بچے گا، حیات ختم ہو جائے گی. وَزَلْ جِبَالُ سَيَّرَتْ، پہاڑ دھول بن کر اڑ جائیں گے. وَزَلْ اِشَارُ اُتِّلَتْ، اور ایسا عجیب حال وارد ہوگا کہ جس دولت سے لوگ محبت کرتے ہیں اور جس مال و زر کے حصول کے لیے زندگیاں تج دیتے ہیں اور جس مال و زر کے حصول کے لیے جائز ناجائز حلال حرام ذرائع اختیار کرتے ہیں، اسے چھوڑ کر بھاگ رہے ہو. قرآن چونکہ عربوں میں نازل ہوا اور عربوں کے نزدیک 10 ماہ کی بچہ دینے والی اونٹنی بہت زیادہ دولت کا نشان ہوتی تھی اور اس کا دم پکڑ کر ساتھ ساتھ پھرا کرتے تھے اور بڑی عزیز ہوتی تھی چونکہ صحراؤں میں اونٹنی کا دودھ آب حیات ہوتا ہے تو بڑی پیاری رکھتے. فرمایا اس دن 10 ماہ کی گا من اونٹنی آوارا پھرتی ہوں گی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. مراد یہ ہے کہ جو زر و مال جس دولت کے لیے انسان اللہ کی نافرمانی کے ان خزانوں کو چھوڑ کر بھاگتا پھرتا ہوگا کہ دفع کرو سب کچھ یار, یہ ہو کیا رہا ہے, بنے گا کیا, جان تو کہاں بچے گی. رزل وحوش و حشرت, اس طرح عجیب بے چینی پیدا ہوگی کہ قیامت قائم ہوتے وقت کہ وحوش جنگلی جانور آبادیوں میں گھس آئیں گے, آبادیوں کے لوگ گھبرا کر جنگلوں کو بھاگیں گے اور جنگلی جانور شہروں کا رخ کریں گے. وزل بحار و سجرت, سمندر آگ بن جائے. سائنس کا ایک کلیہ ہے کہ آج اگر صرف جو دنیا میں گیسز ہیں ان میں سے صرف آکسیجن ختم کر دی جائے تو چند لمحوں میں سارے زیرو مر جائیں, سمندر خشک ہو جائیں, صرف ایک آکسیجن کے ختم کر دینے سے سارے سمندر خشک ہو جائیں. فرمایا صرف خشک نہیں ہوں گے, بخار بن کے دھواں بن کے اڑیں گے, پھر اس دھوئیں کو آگ لپیٹ لے گی. زل بہار و سجرت, سمندر آگ بن جائیں گے, بھاپ بن جائیں گے, اڑیں گے پھر اس کو آگ لگ جائے گی. زل نفوس و زوجت, اور پھر تمام ارواح کو پھر بدنوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا, ہر کوئی پھر سے زندہ ہو جائے گا. روح اور بدن کا رشتہ اللہ کریم قائم فرماتے ہیں. انسانی روح عالم امر سے ہے. روح دو قسم ہے, انسانی روح عالم امر سے ہے, باقی جانوروں میں جو روح ہوتی ہے حیات ہوتی ہے اسے روح حیوانی کہا جاتا ہے. انسان میں بھی وہ ہوتی ہے روح حیوانی. اجزاء کے ملنے سے خون میں ایک خاص قسم کے بخارات سے بنتے ہیں, اسے روح حیوانی کہتے ہیں, وہ بدن کی حیات کا سبب ہوتی ہے. انسان کے علاوہ باقی جانداروں میں وہ روح حیوانی ہے, اسی کا تجزیہ کر کے کہا گیا ہے نا, زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب, موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا, کہ ایک خاص نسبت سے اجزاء ملتے ہیں تو ان میں ایک زندگی پیدا ہو جاتی ہے, وہ نسبت بگڑتی ہے تو وہ زندگی ختم ہو جاتی ہے. لیکن انسان اس سے بالا تر مخلوق ہے, اسے اللہ نے قل الروح من امر ربی, اللہ کے امر سے ہے. دو عالم ہے, عالم خلق اور عالم امر. عالم امر صفات باری کا جہان ہے, اسے فنا نہیں. عالم خلق میں ساری تخلیق ہے, ولہ الخلق والامر, خلق بھی اسی کا ہے, عالم امر بھی اسی کا ہے. انسانی اجزاء منتشر ہیں خاک میں, ایک ایک سیل پتنی کہاں کہاں کس کے ذرے میں پڑا ہے. اللہ انہیں مختلف شکلیں دیتا ہے, غذا بناتا ہے, دوا بناتا ہے, چارہ بناتا ہے, جانور کھاتے ہیں, کہیں گوشت بنتا ہے, کہیں دودھ بنتا ہے, لیکن ہر سیل وہاں پہنچتا ہے جہاں اس نے انسانی وجود بننا ہے. باپ غذا کھاتا ہے, اس کے سیل اس کے بدن کا حصہ بنتے ہیں, اولاد کے سیل اس کے صلب میں محفوظ ہو جاتے ہیں. ماں کے پیٹ میں منتقل ہوتے ہیں، غذا ماں کھاتی ہے، اس کے حصے کے سیل اس کا جزو بدن بنتے ہیں، بچے کے سیل بچے کا جزو بدن بنتے ہیں. غذا ماں کھاتی ہے، بچے کے سیل دودھ کی صورت میں بچے تک پہنچتے ہیں. ایک سو بیس دن کے بعد، حمل کے 120 دن کے بعد، اس وجود کے ساتھ روح کا تعلق اللہ کریم جوڑ دیتے ہیں شکم مادر میں. ایسا جوڑ لگاتے ہیں، عجیب بات ہے کہ روح عالم امر کی لطیف تر چیز، عالم امر لطیف ہے، لطیف تر چیز ہے، مادے کی ٹھوس تر شکل ہے جسم. ٹھوس اور لطیف میں جوڑ نہیں لگتا. لطیف چیز ٹھوس چیز سے گزر سکتی ہے، لوہے کی تار ہے اس سے بجلی گزر سکتی ہے، لیکن آپ اس میں جڑ کر ایک جان نہیں ہو سکتے. جڑیں گے تو لوہا جل جائے گا. اس سے گزر سکتی ہے، جڑ نہیں سکتی، اس کا حصہ نہیں بن سکتی. آپ لوہے کی تار سے بجلی گزار رہے ہیں، دونوں طرف سے تار کاٹ لیں تو بجلی اس میں نہیں ہوگی. اگر اس میں بجلی رہے تو وہ جل جائے گی، خاک ہو جائے گی. یہ اس کی قدرت کہ مادے کی کثیف شکل کے ساتھ لطیف تر روح کا تعلق جوڑ. اب جب جوڑا ہے تو ایسا جوڑا کہ چونکہ عالم امر میں فنا نہیں ہے، روح کے لیے فنا نہیں ہے، تو جو مادی اجزاء ساتھ بدن کی صورت میں منسلک ہو گئے، یہ بھی ہمیشہ رہیں، فنا نہیں ہوں. دنیاوی زندگی میں ہمارے سامنے رہے، بدن مکلف بذات ہے، روح نظر نہیں آتی، روح پیچھے ہے، لیکن دکھ سکھ جو بدن جھیلتا ہے، تکلیف روح کو بھی ہوتی ہے. موت نام ہے اس زندگی کے سفر کو پورا کر کے برزخ میں جانے کا. مٹی سے اجزاء غذائیں بنے، دوائیں بنے، نطفہ بنے، شکم مادر میں آئے. وجود ایک سفر ہے نا مسلسل. شکم مادر سے دنیا میں آئے، پھر روح کے ساتھ ملے. اب قبر میں جانا ہے، روح برزخ میں چلی گئی، پھر میدان حشر میں جانا ہے، پھر وہاں سے گھر جائیں گے، کچھ گھر جائیں گے، کچھ جیل جائیں گے. جنہوں نے سفر کامیابی سے کیا وہ گھر جائیں گے، جنہوں نے سفر میں برائیاں جرائم کیے وہ جیل جائیں گے. دو ہی ٹھکانے ہیں، جنت یا جہنم. وہاں جا کر قرار ہے، پھر وہاں ہمیشہ رہیں گے، چونکہ یہ جوڑ ٹوٹے گا نہیں. موت کے بعد مکلف بذات روح ہو جاتی ہے، عذاب و ثواب قبر روح کو ہوتا ہے. لیکن بدن جل جائے، بکھر جائے، پانی میں ہو، درندے کھا جائیں، مادے کی کوئی نہ کوئی شکل ان اجزاء کی رہتی ہے، باڈی سیل قائم رہتے ہیں. جہاں جہاں جو جو سیل اس بدن کا حصہ رہا، جو تکلیف روح پہ آئے اس ایک ایک سیل کو پہنچتی ہے، راحت روح پہ آئے ایک ایک سیل تک جاتی ہے. جب قیامت قائم ہوگی، فرمایا وزن نفوس و ذو جت، قیامت قائم ہوگی تو بدن روح کو پھر اکٹھا کر، نفوس کو پھر جوڑ دیا جائے گا. پھر قیامت کا جو اکٹھا ہونا ہوگا، اس میں روح اور بدن دونوں مکلف ہوں گے برابر برابر. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، عربوں کی عہد جہالت میں ایک رسم یہ بھی تھی، برائی اپنے عروج پر تھی، فحاشی عروج پر تھی، کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. میں سمجھتا ہوں وہ کفر و شرک میں بھی ان میں اتنی غیرت تھی کہ ماحول میں برائی عام تھی، بدکاری عام تھی، بدکاری فیشن تھا، جرم نہیں تھا. تو انہیں اتنی غیرت تو تھی کہ بیٹی زندہ دفن کر دیتے تھے. ان آج کل کے نام نہاد مسلمانوں سے جو بیٹیوں کو نچا کر تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، ان سے تو وہ غیرت مند تھے. یہ جن کی بیٹیاں آج سٹیج پر گا رہی ہوتی ہیں اور بھائی اور باپ بیٹھے تالی بجا رہے ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ مشرک تھے، کافر تھے، لیکن ان سے غیرت مند تھے، یہ ان سے بھی بے غیرت ہے. نام کے مسلمان ہیں لیکن ان میں اتنی غیرت بھی نہیں جتنی ان مشرکین اور کافروں میں تھی. تو اب وہ جو باپ بیٹی کو دفن کر دیتا تھا تو اس کا کون مدعی ہوگا؟ نہ کوئی دنیا میں دعویٰ کرنے والا تھا نہ آخرت میں. فرمایا وہ گناہ بھی جن کا کوئی مدعی نہیں ہوگا وہ بھی سامنے آ جائیں گے، اللہ کریم ان کا بھی پوچھا ان کا بھی جائے گا. یہ دنیا میں تو ہے نا، کوئی جرم کر لو کوئی دعویٰ نہ کرے تو کوئی نہیں پوچھتا. فرمایا وہاں سب پوچھے جائیں گے. ذلمعودۃ سئلت، زندہ گاڑی گئی اس معصوم بچی سے بھی پوچھا جائے گا، بے یہ زمبن کو تیلت آج بات کرو، کس جرم میں تمہیں اس نے مار دیا تھا؟ اس کا مطلب ہے وہ روح جو ہے وہ عاقل بالغ ہی ہوتی ہے روز اول سے آخر تک. دنیا میں بدن کی بلوغت مکلف ہے، جوں جوں بدن میں شعور آتا ہے، ورنہ روح وہ ایک دن بچی پیدا ہوئی انہوں نے دفن کر دی، اسے پتا ہے مجھے کس نے مارا کیوں مارا. تو فرمایا جن گناہوں کا کوئی مدعی نہیں ہے کوئی گواہ نہیں ہے، تم نے چھپ چھپا کے جیسے اپنی بیٹی تھی پیدا کسی کو بتایا ہی نہیں دفن کر دی. فرمایا اللہ کریم اس کا بھی پوچھے، وہاں کچھ نہیں چھپے گا، ہر بات کی تفتیش ہوگی، پتہ چلے گا. وذا الصحف نشرت، جب دفتر کھولے جائیں گے اعمال نامے سامنے آ جائیں گے، ہر ایک کا سارا کردار لکھا ہوا آ جائے گا. وذا السماء کشطت، آسمانوں کا یہ حال ہوگا گویا کسی نے ان کی کھالی کھینچ لی، سکیڑ کر رکھ دی ہوں، پھٹ گئے ہوں جگہ جگہ سے، دروازے بن گئے ہوں، راستے کھل گئے ہوں. جو جب سے اللہ نے بنائے ہیں قیام قیامت تک نہ مرمت کی ضرورت پڑی، نہ کوئی شگاف ہوا، نہ ٹوٹ پھوٹ ہوئی، نہ جم کر کھڑے ہیں، لیکن قیامت انہیں بھی ہلا کر رکھ دے گی، توڑ پھوڑ کے رکھ دے گی. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، دوزخ کو مزید بھڑکایا جائے گا. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جنت سجی سجائی ہے مزید سجائی جائے گی. دونوں کو آنے والوں کے لیے مزید سجایا جائے گا، جہنم کے شعلے مزید بھڑکائے جائیں گے، دوزخ جنت کا حسن اور سنوارا جائے گا. علمت نفس ما احضرت، اور ہر کسی کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے پاس دامن میں کیا ہے. ما احضرت، وہ کیا لایا ہے. دار دنیا ایک بازار ہے میرے بھائی، ہمارے پاس سانس کی، زندگی کی، لمحات کی نقدی ہے. ہم ایک ایک سانس خرچ کر رہے ہیں، دنیا سے چیزیں خرید رہے ہیں، نیکی یا برائی، سچ یا جھوٹ، بھلا یا برا، جو ہم لے رہے ہیں یہ ہم اپنے خزانے میں رکھتے جا رہے ہیں، اپنے ہمارے اعمال نامے میں چلتا جا رہا ہے، یہ ضائع نہیں ہو رہا. اس دن سب کچھ سامنے آ جائے گا، اس بازار سے تم نے کیا کیا خریدا. وہ ایک مصرع تھا بڑا خوبصورت کہ ہر چیز یہاں بکتی ہے، بولو جی تم کیا کیا خریدو گے. دنیا میں تو ساری چیزیں بکاؤ ہیں، نیکی لے لو، اس کے الہی لے لو، دامان پیغمبر لے لو، زندگی، سانسیں، جان خرچ کرو، اوقات خرچ کرو، محنت خرچ کرو، مشقت خرچ کرو، دیانت امانت خرچ کرو، دے تمہارے پاس سکہ ہے، یقین و ایمان خریدو، نبی کا عشق خریدو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ کی محبت خریدو، غریبوں کی دعائیں خریدو، عدل و انصاف خریدو، حق خریدو، سچ خریدو، نیکی خریدو، یہی سرمایہ خرچ کرو، جھوٹ خرید لو، چوری کا پیسہ جمع کر لو، لوگوں پر ظلم کرو، ظلم خرید لو، زدار میں آ جاؤ، لوگوں کو قتل کرا دو، لاکھوں لوگ بے گھر کر دو، اجاڑ دو، ملک کو اجاڑ دو، تباہ کر دو، جنگیں لگا دو، خرید لو بھائی جو چاہ، وہاں جاؤ گے علمت نفس ما احضرت، ہر چیز سامنے آ جائے گی، تمہارے دامن میں کیا کیا ہے، تم نے کیا کیا خریدا تھا۔ فلا اقسم بالخنس، ان پھر جانے والے ستاروں کی قسم۔ خنس یہ پانچ ستارے ہیں، انہیں خمس متحیرہ کہتے ہیں، یہ پانچ ستارے جو گردش کرتے رہتے ہیں، یہ اصطلاح میں خمس متحیرہ کہتے ہیں، یہ مشتری، زحل، عطارد وغیرہ، یہ پانچ ستارے، ان کو جو یہ قسمت کا حال معلوم کرنے والے یا نجومی جنہیں کہتے ہیں، ان کے ہاں ان کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، اور یہ اس سے اندازے لگاتے رہتے ہیں، فلاں کی عمر کتنی ہے، فلاں کو دولت ملے گی، فلاں کی شادی ہوگی، فلاں دن بارش ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ذرا یہی حساب لگا لو، یہ ستارے بھی اس بات پہ گواہ ہیں کہ اخیر سب مریں گے۔ ذرا اسی نجوم سے ثابت کر لو، کسی کی ابدی زندگی پہ دنیا میں ہمیشہ رہے گا، کسی کی گواہی دیتے ہیں، وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ تمہیں مرنا ہے۔ والجوار الکنس، اور دوسرے ان کے علاوہ جو ستارے ہیں جن سے تم اوقات تلاش کرتے ہو، راستے تلاش کرتے ہو، نجوم کے حساب لگاتے ہو، یہ سارے حساب، یہ ساری چیزیں جو راستے پتہ راستوں کا دیتے ہیں، ایک دن منزل آ نہیں جاتی، راستے ختم نہیں ہو جاتے، جو شب و روز کا موسموں کا پتہ دیتے ہیں، موسم بدل نہیں جاتے، جو تمہاری زندگی کا پتہ دیتے ہیں، وہ ایک دن موت آ نہیں جاتی، اور یہ ساری چیزیں تو اس بات پہ گواہ ہیں کہ ایک انجام ہے، خاتمہ ہے۔ واللیل اذا عصعص، اور رات جب دم توڑنے لگتی ہے تو اس بات پہ گواہ ہے کہ صدا ظلمت نہیں رہتی۔ والصبح اذا تنفس، اور جب صبح طلوع ہونے لگتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ ایک نیا عالم پیدا ہو رہا ہے، ایک نیا جہان نمو لے رہا ہے، ایک نیا دن آ رہا ہے، ایک نیا موسم، ایک نئی فضا، ایک نئے لوگ، ایک نئے حالات۔ رات سوئے تھے کیا خبریں تھیں، صبح اٹھے تو کیا ہو گئیں، رات سوئے تھے موسم کیا تھا، صبح اٹھے تو کیا، رات سوئے تھے کتنے لوگ زندہ تھے، صبح اٹھے تو کتنے کے مرنے کی خبر آ گئی، رات کتنے صحت مند سوئے تھے، صبح سارا ایک نیا عالم۔ فرمایا اسی طرح قیامت بھی ایک دن آ جائے گی، سب کچھ بدل جائے گا۔ یہ ساری چیزیں قیامت پہ گواہ ہیں کہ ہر شے لمحہ بہ لمحہ بدل رہی ہے۔ انہ لقول رسول کریم، یہ قرآن کریم جو اس بات پہ سب سے بڑا گواہ اور دلیل ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بہت بڑا عزت والا فرشتہ لے کے آیا ہے، بہت بڑی عزت والا فرشتہ، تمام فرشتوں کا سردار ہے، اللہ کا قاصد ہے، اللہ کے رسول کی خدمت میں لایا، ذی قوہ، بہت طاقتور ہے، کوئی اس سے کلام الہی نہ چھین سکتا ہے نہ اس میں کوئی مداخلت، بہت طاقتور ہے، کوئی شیطان، کوئی طاغوتی طاقت اس کے قریب نہیں جا سکتی۔ اور عِندَ ذِی الْعَرْشِ مَکِین، اللہ کریم کے نزدیک اس کی بہت عظمت ہے، بڑا عہدہ ہے اس کا، بڑا مرتبہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، مطاع، تمام فرشتوں کا حاکم ہے، سب فرشتے اس کی اطاعت کرتے ہیں. اللہ کے کتنے فرشتے ہیں؟ ما یعلم جنود ربک الا ہو، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، کوئی دوسرا نہیں جانتا کتنے لشکر ہیں فرشتوں کے، وہ سارے اس کے اطاعت گزار ہیں، وہ سب کا حاکم اعلیٰ ہے، بہت طاقتور ہے، نہایت امانت دار ہے، بہت کریم ہے، بہت معزز ہے. سما امین، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ امین ہے. جو بات جتنی جس طرح رب العالمین نے عطا فرمائی، ویسی پوری امانت، دیانت، قوت، حفاظت کے ساتھ اللہ کے رسول تک پہنچا دی. کوئی اس میں کسی شک و شبے کی بات نہیں ہے، اور یہ گواہی اللہ کریم دے رہے ہیں. پھر بات آ گئی، ساری امانت آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. ما صاحبکم بمجنون، اور ساری دنیا میں عقل و دانش بانٹنے والے تمہارے نبی ہیں. یہ نہیں کہ نبی دانش مند ہیں، دنیا نے دانش جانی نبی کے در سے. تم سمجھتے ہو انہیں جنون ہو گیا؟ جنون تمہیں ہے. پاگل دوسروں کو پاگل سمجھتا ہے، ہر پاگل یہ سمجھتا ہے یہ سارے پاگل ہیں، میں ٹھیک ہوں یہ سارے پاگل نے فرمایا. جنون تمہیں ہو گیا. میرا نبی تو وہ ہستی ہے کہ جس کے قدموں میں عقل و شعور، علم اور دانش تقسیم ہوتی ہے اور مخلوق حاصل کرتی ہے. اور یہ نہ سمجھو کہ انہیں کوئی جبرائیل امین کو دیکھنے یا سمجھنے میں ٹھوکر لگ گئی ہو، غلطی لگ گئی ہو. لقد رآہ بالافق المبین، انہوں نے تو کئی بار اسے کھلے افق پر کھلی آنکھوں بھی دیکھا ہے. کشفن دیکھنا اور بات ہے، وہی کشفن آتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو کھلی آنکھوں بھی دیکھا ہے، ایسی بات نہیں ہے. نہ انہیں جبرائیل امین کو دیکھنے میں غلطی لگی، نہ سننے میں، نہ انہیں پہنچانے میں، نہ انہیں لانے میں. فما ہوا علی الغیب بدرین، اور میرا نبی ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ غیب کی خبریں جو جبرائیل امین لائے انہیں تم سے چھپا کے رکھے. نہیں، بانٹ دی اس نے، لٹا دی کائنات میں. سب سے بڑا غیب تو اللہ کی ذات ہے، جسے نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ اپنی حسیات انسانی سے محسوس کر سکتا ہے. غیب کی تعریف یہ ہے، ما غاب عن الحواس، آپ کی حسیات سے جس چیز کو آپ نہ پا سکیں وہ غیب ہے. ایک بندے کے لیے ایک چیز غیب ہوتی ہے، دوسرے کے لیے وہ نہیں ہوتی. ہمیں بیمار ہم ہوتے ہیں، بیماری اور اس کا سبب ہمارے لیے غیب ہے. ڈاکٹر یا طبیب دیکھتا ہے، وہ فرماتا ہے تمہیں یہ بیماری ہے، اس کا سبب وہ ہے، تم نے فلاں چیز کھائی ہے، اس کے لیے وہ غیب نہیں ہے، ہمارے لیے غیب ہے. تو اللہ کی ذات تو سب کے لیے غیب ہے، اگر اللہ کے نبی رہنمائی نہ کرے تو. قیامت، آخرت، فرشتے، جنت، دوزخ کسی نے دیکھا، چھوا، سنا نہیں. ایک ہی ذریعہ ہے، نبوت اور وحی الہی. تو فرمائے یہ علوم غیب ہیں جو نبی پر نازل کیے گئے، اور انہوں نے کچھ چھپا کے نہیں رکھا، انہوں نے ڈمکے کی چوٹ عام کر دیے ہر ایک کو، کہ امیر کو، عالم جاہل، امیر غریب، فقیر گدا سے بادشاہ تک، سب میں حقائق بانٹ دیے. وہ اس علم غیب پہ انہوں نے کنجوسی نہیں فرمائی، انہوں نے سخاوت فرمائی، بانٹ دیے. وما هو بقول شیطان الرجیم، اور جو میرے نبی نے بانٹا وہ حق تھا. کفار کہتے ہیں شیطان نے باتیں فرمایا، شیطان برائی سکھاتا، یہ سارا نیکی ہے، بھلائی ہے. نجات کی بات ہے، عظمت الہی کی بات ہے، کرم کی باتیں ہیں، غیبی علوم ہے کہ آج یہ عمل کر رہے ہو قیامت کو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، کیا یہ غیب نہیں ہے؟ میرے نبی نے یہ غیب ظاہر کر دیا، فرمایا آج جھوٹ بول رہے ہو اس دن یہ اجر ہوگا اس کا، آج چوری کر رہے ہو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، آج کفر کر رہے ہو اس کا نتیجہ یہ ہوگا. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں پھر رہے ہو؟ تم اپنے لیے کیا خرید رہے ہو؟ تمہارے دامن میں کیا ہے؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یقیناً یہ قرآن کائنات بسیط کے لیے بہترین نصیحت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نصیحت نہیں ہے. نصیحت کس لیے ہوتی ہے؟ سننے، سمجھنے، جاننے اور عمل کرنے کے لیے. آپ کو کوئی نصیحت کریں، آپ کہیں لکھ کر دے دو، وہ لکھ کر دے دے، آپ اسے ریشمی غلاف میں لپیٹ کر ایک جالے میں رکھ دیں، روز اٹھا کر چوم کر ماتھے سے لگا کے رکھ دیں، روز اسے پڑھ کر وہاں رکھ دیں، عمل نہ کریں، کیا فائدہ ہو؟ آپ نے مانا؟ قرآن نصیحت ہے، اللہ کریم کی چٹھی ہے اپنے بندوں کے نام، بوساطت محمد الرسول اللہ. فرمایا میرا سب سے عظیم فرشتہ جو سارے فرشتوں کا سردار ہے وہ قاصد بنا، میرے رسول امین تک پہنچی جو سب سے بڑا امین ہے، جو سب سے بڑا عقل مند و دانا ہے، جو غیب بانٹنے پہ سخی ہے، اس نے تمہیں بھی غیب دان بنا دیا. آج تو بندہ بندہ جنت دوزخ قیامت جانتا ہے، یہ تمہیں کس نے بتایا؟ اور یہ کائنات کے لیے، جب تک سورج چاند رہے گا تب تک یہ دولت بٹتی رہے گی، بٹ رہی ہے. لمن شاء منکم من یستقیم، اب یہ تمہارے ذمہ ہے، تم میں سے جو چاہتا ہے وہ سیدھا ہو جائے، یستقیم سیدھا ہو جائے، سیدھا راستہ اختیار کر لے، حق کو اختیار کر لے. ربیع الاول جا رہا ہے نا، جگہ جگہ محافل ہو رہی ہیں، کہتے ہیں بجلی کا بڑا بحران ہے، لیکن اتنی بجلی جل رہی ہے جیسے پتہ چلتا ہے اس ملک میں تو بجلی ضرورت سے زائد ہے، اتنے پٹاخے چل رہے ہیں، اتنا بارود پھونکا جا رہا ہے، اتنے لاؤڈ سپیکر، اتنا زور و شور، اتنے گانے بجانے، اتنی ہاؤ ہو، ہو کیا رہا ہے؟ زندہ باد مردہ باد، نعرے، ڈھول، تماشے، یا زیادہ سے زیادہ کچھ علماء تقریر فرما دیتے ہیں، کوئی نعت خوان نعتیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، یہ کیا سارے کا نتیجہ حاصل کیا ہے؟ جی یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، حضور کے یہ بھی فضائل ہیں، حضور کے یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، درست ہے، حضور کے فضائل جنوں ان سارے گنتے رہیں اور عمر بھر گنتے رہیں تو نہیں گن سکتے، پھر بھی زیادہ ہیں، ٹھیک ہو گیا. تمہارے پاس کیا ہے؟ ایک شخص جلسہ کر لے، ساری مخلوق اکٹھی کر کے گنتا رہے، نیشنل بینک میں اتنے ارب ڈالر ہیں، اتنے کھرب ڈالر ہیں، اتنے کھرب روپیہ ہیں، اتنے پیسے ہیں، گنتا رہو گنتا رہو، بھائی نیشنل بینک میں تیرے کتنے ہیں اس میں؟ کبھی یہ سوچا کسی نے؟ بھائی نبی کریم کے فضائل سارے مسلمان الحمدللہ، ان میں سے آپ کے دامن میں کیا ہے؟ کتنی سنتیں آپ نے اپنائی، کتنی برکات آپ نے، آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس یہ ڈوموں والے ڈھول ڈھمک کے کنجروں والی اچھل کود اور شور شرابہ، یہ تو بارگاہ نبوی سے نہیں ہے. یہ جو تم کر رہے ہو یہ حرکات تو شیطانی ہیں، ان کا تعلق اس بارگاہ سے تو نہیں ہے. تمہارے پاس کیا ہے؟ یہ پٹاخے جو چلا رہے یہ بارگاہ نبوی میں چلا کے وہاں تو تھا طرف ہوا اسفارتکم، خبردار اونچا سانس مت لینا. وہ تو بات ہی وہاں اور ہے، تم کچھ اور کر رہے ہو. کہتے ہو وہاں بڑی نعمت، وہاں تو بے پناہ نعمتیں ہیں، تمہارے پاس کیا ہے بھائی؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے دامن میں ہم نے کیا حاصل کیا وہاں سے. بینک تو بھرا پڑا ہے دولت سے، میرے اس میں کتنے ہیں؟ اور میرا دھیلا بھی نہیں ہے تو بینک بھرا رہے، مجھے بینک سے کیا؟ بارگاہ رسالت میں، دربار رسالت میں جنتیں بھی ہیں، جمال الہی بھی ہے، عشق الہی بھی، ہر چیز ہے، لیکن اس میں سے میرا کتنا ہے؟ مجھے کیا ملا؟ اگر میرے دامن میں کچھ نہیں ہے تو مجھے کیا فائدہ؟ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ اچھل کود، یہ دھماکے، یہ ڈھول تماشے، یہ تو شیطانی کام ہے. اور جی ہم نعت پڑھ رہے ہیں، کیا نعت پڑھ رہے ہو؟ حمد ہوتی ہے وہ بات جس میں اللہ کی تعریف ہو اسے حمد کہتے ہیں، نعت ہوتی ہے وہ بات جس میں نبی کی تعریف ہو وہ تو نعت. یہ کون سی نعت ہے؟ بھر دو جھولی میری، یہ تیری جھولی بھرنا نعت ہے؟ یہ تو نعت نہیں ہے بھائی. اور یہ فلمی گانوں کی طرز پہ بنانا اور میرا یہ دے دو میرا وہ دے دو، یہ نعت نہیں ہے. نبی کریم نے مزامیر کو حرام فرمایا، آپ ڈھول باجے ہارمونیے طبلے لے کر قوالی نعت کر رہے ہو، یہ ثواب کا کام ہے؟ یہ نبی کی اطاعت کر رہے ہو یا مقابلہ کر رہے ہو کہ آپ نے حرام فرمایا ہم آپ کا نام بھی طبلوں پر لیں گے؟ اور کبھی سوچا بیٹھ کر؟ چھوڑو، مجھے بھی چھوڑ دو، مولویوں کو بھی چھوڑ دو، جانے دو، مولوی نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی میں، آپ نے اپنی میں، اپنے لیے سوچو کہ یہ طبلے، یہ سرنگیاں، یہ ڈھول، یہ باجے، یہ نبی کریم نے حرام فرمائے، منع فرمائے تھے. تم وہی باجے بجا کر کہہ رہے ہو ہم نعت پڑھ رہے ہیں. او جی یہ شہید ہو گیا کیوں؟ یہ طبلے سرنگی کے ساتھ نعتیں پڑھتا تھا. سبحان اللہ، طبلے سرنگی آپ جنت میں جائیں گے؟ جنہیں اللہ و اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا تو وہ طبلے سرنگی جنت جائیں گے، تو پھر شرابیوں نے کیا گناہ کیا ہے؟ وہ بھی جانے دو، تو خدا کا خوف کرو یا اپنے لیے سوچو، کل قبر میں جانا ہے. چھوڑو لوگوں کو فلاں کہتا ہے فلاں، دین پارٹیوں پہ نہیں ہوتا، دھڑوں پہ نہیں، آپ نے دھڑے بندیاں بنا لی ہیں. ہمارا ایک یہاں ہوتا تھا، ساتھ ایک گاؤں ہے، اس کو نام فتح خان تھا، فتو فتو کہتے تھے. اس نے ایک نیا عقیدہ بنا لیا، تو اس کا ایک بھائی تھا، اسے عقیدے وقیدے کی سمجھ نہیں ہوتی تھی کہ کیا عقیدہ ہے، کیا اور عقیدہ کیسے کہتے کسی اور عقیدہ. تو اس سے کسی نے پوچھا تمہارا عقیدہ کیا؟ اس نے وہی ہے جو فتو بھرو کا ہے. آگا پیچھا اسے، ہم فتو بھرو کے مذہب پر ہیں کہ فلاں کا یہ ہے، میں بھی ساتھ ہوں، میں بھی ساتھ ہوں. میں یہاں اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے فتو بھائی کی قبر میں نہیں جانا، اپنا جواب دینا ہے. اور وہاں اعمال پہ انبیاء کی شہادت ہوگی، یا اللہ یہ کام کرنے کا حکم میں نے دیا تھا، تب عمل قبول ہوگا. ایک دوانی کا، ایک پیسے کا، ایک پائی کا سکہ ہو نا، اس پر بھی سرکاری مور ہو تو قبول ہوتا ہے، ورنہ نہیں. ایک کاغذ ہوتا ہے، اتنی سی چٹ ہوتی ہے، اس پر ایک مور ہوتی ہے، وہ ایک کا نوٹ بن جاتا ہے، وہی دس کا بن جاتا ہے، وہی ہزار کا، وہی پانچ ہزار کا، وہی اتنا سا کاغذ ہوتا ہے، وہی چھوٹا سا عمل جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مور ہوگی وہی قبول ہو جائے گا. جتنا تمہارا خلوص ہوگا اتنا وہ چھوٹا سا عمل، اس کی قیمت وہ دس کا بھی ہو سکتا ہے، وہ دس ہزار کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن حضور تصدیق فرمائیں گے. اس ڈھول باجے کی، ان تماشے کی، اس شور شرابے کی فرمائیں گے. اپنے لیے سوچو یار، چھوڑو باقیوں کو. لمن شاء منكم من يستقيم، جو چاہتا ہے بھئی وہ سیدھا راستہ اختیار کر لے. وما تشاؤون وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ کیا چاہیں گے، چاہتا تو اللہ ہے، وہی بندہ بھی چاہتا ہے. جب انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا تو ان کی عقلیں ماری گئیں. اگر خلوص سے کوئی فیصلہ کر لے کہ اے اللہ میں تیری رضا چاہتا ہوں، تو اس کی عقل بھی اللہ درست کر دیتے ہیں، خواہشات درست کر دیتے ہیں، انتخاب درست کر دیتے ہیں، رہنمائی فرما دیتے ہیں. فرمایا یہ دل سے یہ چاہتے ہی نہیں کہ اللہ کو راضی کریں، یہ دل سے اپنے نفس کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنی اللہ کی بڑائی کے بجائے اپنی بڑائی میں گرفتار ہیں. میں بہت بڑا ہوں، میری بات مانی جائے، مجھے ملک صاحب، چودھری صاحب، خان صاحب، خواجہ صاحب، راجہ صاحب مانا جائے، مجھے نواب صاحب، فلاں صاحب کہا جائے، میرے ماتحت ہر چیز ہو، جو میں کہوں وہ ہو جائے. فرمایا جب یہ میں گرفتار ہیں تو اللہ انہیں پسند، جب اللہ انہیں پسند نہیں کرتا تو ان کی سمجھ الٹ جاتی ہے. بھلائی تو وہ چنے گا جو اللہ کی رضا کا طلب ہوگا، پہلے دل میں اللہ کی رضا کا فیصلہ کرے، اللہ کو اس کی بات پسند آئے تو پھر اسے انتخاب کی فرصت میں پہلے اس کی نظر ٹھیک ہو نا. بندہ کیا چنے گا چیزوں میں سے، ایک دکان بھری ہوئی آندے کو کہو اس میں اچھی بری چیزیں ہیں، چن لو، کیا چنے گا؟ کائنات میں تو ہر چیز سجی سجائی ہے، اچھائی بھی برائی بھی، لیکن یہ تو اندھے ہو گئے نا، اپنی بڑائی میں گرفتار. ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، جو کائنات کا پروردگار ہے. یار یہ کل ایک نطفے سے پیدا ہوئے کل خاک میں مل جائیں گے. یہ کہتے ہیں میری مانو، میں بڑا، میں بڑا، میں، وہ جو ان کو پیدا کرنے والا ہے وہ بڑا نہیں، اس کی نہ مانو. یہ کہتے ہیں میری شہرت ان کی ہو، اس کی نہ ہو جس نے تمہیں پیدا کیا. اگر یہ بات یہ سمجھ جائیں تو پھر انہیں اچھائی کی بھی سمجھ آ جائے، یہ برائی چھوڑ دیں، اچھی چیزیں چن لیں. بنیادی طور پر جب ان کے دل میں عظمت الہی کی جگہ اپنی بڑائی آ جاتی ہے تو پھر انہیں توفیق نہیں ہوتی اچھائی چننے کی، ورنہ یہ کائنات بھی ہو اور اس میں محمد الرسول اللہ کا دامن بھی ہو اور بندہ انسان ہو، اولاد آدم ہو، اور وہ خالی رہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان تو حسن کا، لذت کا دیوانہ ہے، ہر حسین چیز چاہتا ہے، ہر لذیذ چیز چاہتا ہے، اور حسن اور لذت دامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ہے، ایسی جیسی وہاں ہے. لیکن اس حسن کو جاننے کے لیے، اس لذت کو پرکھنے کے لیے وہ کیفیت بندے میں بھی تو کہ وہ جان سکے، وہ جان ہی نہ سکے تو کیا چنے گا؟ فرمایا یہ اپنی بڑائی میں مارے گئے، رب العالمین کی عظمت بھول گئے، اس لیے اس کائنات وسیط میں نعمتوں میں سے یہ نعمتیں انہیں نظر نہیں آتی. اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. یہ آخری سورتیں ہیں تیسرے پارے میں، سورہ انفطار ہے، یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے. مکی سورتوں میں زیادہ بحث عقائد پر ہے، مدنی سورتوں میں زیادہ بحث اعمال پر ہے، ذکر اعمال کا ان میں بھی ہے لیکن بنیاد عقائد پر ہے، اور مدنی سورتوں میں عقائد کی بحث ہے لیکن زیادہ بحث اعمال پر ہے. تو یہ بھی وہی تسلسل چل رہا ہے اسی سورہ کا، فرمائے السماء انفطرت، تم زمین کی بات کرتے ہو، قیامت کا زلزلہ تو آسمانوں کو پھاڑ دے گا. زمین کے ایک ٹکڑے میں زلزلہ آتا ہے نا، چھوٹے سے خطے میں، بڑی بڑی عمارتیں گر جاتی ہیں، زمین شق ہو جاتی ہے، جہاں سڑکیں ہوتی ہیں وہاں نہریں بن جاتی ہیں، شگاف ہو جاتے ہیں، دریا غرق ہو جاتے ہیں، وہاں ریتلے میدان بن جاتے ہیں، پہاڑ گر جاتے ہیں. فرمایا اس زلزلے کا سوچو جس سے زمین تو زمین آسمان پھٹ جائے، وہ کس بلا کا ہوگا. جسما ان فطرت، جب آسمان پھٹ جائیں گے، وزل کوا کے منتصرت، ستارے جھڑ جائیں گے. قیامت کا زلزلہ، سور کی آواز اس قدر شدید ہوگی، زمین تو زمین، ستارے سیارے جھڑ جائیں گے، آسمان پھٹ جائیں گے. وزل بہار و فجرت، دریا سمندر نہریں ندیاں، کوئی تمیز نہیں رہے گی، سب کچھ گڈ مڈ ہو جائے گا. وزل قبور و بخصرت، اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی اور قبروں میں سے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، قبریں قبریں نہیں رہے گی، قبروں میں سے بندے نکل کھڑے ہوں گے، ہر طرف اللہ کی مخلوق، کیا ہو گیا. ایک ایک ذرے کو اٹھا کر جھنجھوڑ کر بدن سلامت کر کے کھڑے کر دے گا. علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر بندے کو وہاں پتہ چل جائے گا کہ وہ ساتھ کیا لایا اور چھوڑ کر کیا آیا، کیا لا سکتا تھا نہیں لایا، اور کیا نہیں لانا چاہیے تھا، کون سا بوجھ اٹھا. یہاں تو بیٹھا بھیجے جا رہا ہے. عجیب تماشے ہم دنیا میں بھی دیکھتے رہتے ہیں یار، لوگ یہاں سے باہر چلے جاتے ہیں، بڑی مشقت کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، باہر پیسہ آسانی سے نہیں ملتا. باہر کسی بھی ملک میں چلے جائیں وہ گدھے کی طرح کام لیتے ہیں، بندے سے تب پیسہ دیتے ہیں، بیچارے یہاں بھیج دیتے ہیں. یہاں جی وہ مکان میں سفیدی کرانی ہے، نہیں یہ مکان خراب ہو گیا نیا بنانا ہے، یہ فرش فلاں اکھیڑ دو نیا لگا، صوفہ فلاں آ جائے، ٹی وی فلاں قسم کیا، بیٹے کا موٹر سائیکل نہیں اب کہاں رہا ہے. وہ جب بابا جی بوڑھے ہو کر دھکے کھا کر آتے ہیں، پیسے بھیج بھیج کر، انہیں امید ہوتی ہے گھر بڑا سا گھر آتے ہیں تو گھر کچھ بھی نہیں ہوتا، کھا پی چکے ہوتے. پھر بابا جی پریشان پھرتے ہوتے ہیں کہ یار پیسے بھیجے تھے وہ تو. اچھا کچھ کے ساتھ اور تماشا، جہاں جو دو چار بیگھے زمین تھی بول جائے وہ رشتہ دار قابو کر لیتے ہیں، وہاں سے جو بھائی یا باپ یا ایک کو بھیجتے رہتے ہیں پیسے، وہ کھا جاتا ہے، واپس آتے ہیں خود خالی دست، پھر ویسے کے ویسے. پھر آنکھ کھلتی ہے کہ اوہ میں کیا کرتا. فرمایا اسی طرح جب قبروں سے اٹھیں گے نا، پتہ چلے گا دنیا میں کیا خریدا، کیا کمایا، کیا آگے بھیجا، اور کیا مل سکتا تھا جو میں نہیں لایا. علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر ایک کو سمجھ آ جائے گی کہ آگے بھیجا کیا اور پیچھے رہ کیا گیا، چھوڑ کیا دیا تھا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو اتنے کریم پروردگار، تجھے پال رہا ہے، تیرا پروردگار ہے، تجھے خاک سے سل بنایا، سل سے نطفہ بنایا، نطفے سے انسان بنایا، تجھے ماں دی، باپ دیا، دادا دادی، نانا نانی، چاچا ماموں، برادری دی، سسرال دیے، بیوی دی، اولاد دی، مال دولت، عزت روضہ رقبہ جوانی، صحت زندگی دی، اور تو کس بات پہ اللہ کے سامنے اکڑ رہا ہے؟ ہر چیز تو تجھے وہ دے رہا ہے، پھر تو اکڑتا بھی ہے. ما غرک بربک، رب تیرا تو کتنا کریم ہے اور تو اکڑ رہا ہے. تو کہتا ہے میں نہیں مانتا، میں بات ہی نہیں مانتا، میں بات ہی نہیں سنتا، میں اپنی مرضی کروں گا. کمال ہو گئی بھائی، اللہ ذی خلقہ کا وہ تو اتنا کریم ہے، اس نے تجھے ایک خوبصورت تخلیق بنائی، تیری حیثیت کیا ہے؟ اس نے تجھے یہ انسانی روپ دے دیا، فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ، کتنا خوبصورت، کتنا متناسب تجھے بنایا. اچھا، یہ بڑی مزے کی بات ہے، میں کسی کو خوبصورت سمجھوں یا نہیں، آپ کسی کو خوبصورت مانیں یا نہیں، یہ بات آپ کو ماننا پڑی کہ جس بندے کو شیشہ مل جائے خود ہی دیکھ دیکھ کر سمر رہا تھا. ہر بندہ اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتا ہے، اور عجیب بات یہ کہ دنیا کا ہر چہرہ کسی نہ کسی کا محبوب ہے. کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیوی، کسی کی بیٹی. ہمیں وہ بندہ کھوجا لگتا، وہ اس پہ جان نچھاور کرتی ہے. ہر چہرہ خود کو خوبصورت بھی سمجھتا ہے، ہر چہرے کو کچھ چاہنے والے بھی اس نے پیدا کر دیے. کوئی نہ کوئی اسے بڑا پیارا لگتا ہے، بڑا خوبصورت سمجھتا ہے. ہمیں ہم کہتے ہیں کو جب، وہ کہتے ہیں نہیں میرا ابا بڑا پیارا ہے. بیٹی کہتی ہے، ماں کہتی ہے میرا بیٹا چاند کا ٹکڑا ہے. آپ کہتے نہیں کو جا، فرمایا اس نے تجھے خوبصورت. ہر بندہ خوبصورت ہے یار. فرمایا وہ ایسا کریم ہے، اس نے تجھے کتنا خوبصورت اور کتنا متناسب بنا دیا. فی یہ صورت ما شاء رکب، پھر تیری تو یہ حیثیت نہیں تھی، نہ تیری کوئی فرمائش، نہ تیرے کہنے پر تجھے بنایا، جیسا چاہا اس نے بنایا. اگر تجھ میں قوت ہے تو اس نے دے دی، تجھ میں کمال ہے تو اس نے دے دیا، تجھ میں عقل ہے تو اس نے دے دی، تجھ میں علم ہے تو اس نے دیا، تیرے پاس حسن ہے. جو جس بات پہ تو فخر کرتا ہے وہ رب کی دین ہے نا، تیری تو نہیں ہے. کلا بل تکذبون بالدین، لیکن افسوس کہ تم انسان ہوتے ہوئے انجام کار کا انکار کرتے ہو. ہر دن بقا تمہارے سامنے، ہر لمحے کا انجام ہے، ہر دن کا انجام ہے، ہر رات کا انجام ہے، ہر موسم کا انجام ہے، ہر کام کا انجام ہے، ہر پھل کا انجام ہے، ہر انسان کی زندگی کا انجام ہے. تو تم اس دنیا کے انجام اور اس کے نتیجے سے، قیامت سے انکار کرتے ہو. اِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تمہارے ساتھ تو ہمارے چوکیدار مقرر ہیں، کرامن کاتبین، عالی قدر لکھنے والے. تمہارے ساتھ تو ہم نے منشی لگا رکھے ہیں، تمہاری ہر بات جو ہونٹ پہ لب پہ آتی ہے وہ لکھ لیتے ہیں. تم گالی دو یا اللہ کی حمد کرو وہ لکھ لیتے ہیں، تم درود شریف پڑھو یا کسی کو بھلا برا کہو وہ لکھ لیتے ہیں، کل تمہارے سامنے آ جائے گا. کرامن کاتبین، عالی قدر لکھنے والے. یعلمون ما تفعلون، اور جو کام کرتے ہو اس پر بھی وہ گواہ ہیں، وہ جانتے ہیں، ہر وقت تمہارے ساتھ. انسانوں سے چھپ سکتے ہو، رات کی تاریکیوں میں چھپ سکتے ہو، بند کمروں میں چھپ سکتے ہو، لیکن وہ تو تمہارے ساتھ ہے، ان کے تو سامنے ہی کرتے ہو جو کرتے ہو. لیکن یاد رکھو، ان الابرار لفی نعیم، جو نیکی کریں گے وہ انعام پائیں گے. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، ہمیں بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ میں اپنی نمازوں سے، نفل پڑھ کر میں بڑا نیک، بڑا پارسا، میرا بڑا درجہ ہے. کوئی درجہ نہیں، جتنی ہم عبادت کرتے ہیں اس کی اجرت ہم لے چکے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، لوگوں اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، انسان بنایا، ایک ایک قوت، سما، بصارت، حسیات دی، دماغ دیا. یہ نعمتیں جتنی اس نے دی ہیں، ہم ساری عمر صرف عبادت ہی کرتے ہیں تو کسی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. لہذا جتنی ہم محنت کرتے ہیں، یہ تو جو پہلے لے چکے ہیں اس کی قیمت ادا نہیں ہوتی، آگے جو کچھ ملے گا وہ انعام ہوگا، اس کی عطا ہوگی، اس کا کرم ہوگا. تو جو بھی نیکی کرے گا بھلائی کرے گا, نیکی کسے کہتے ہیں؟ وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا, کیا, کر کے دکھایا, وہ نیکی. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَهِيمَ, اور جو برائی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. سیدھی سیدھی بات, دو ٹوک فیصلہ. فیصلہ تمہارا ہے, انتخاب تمہارا ہے, میدان سجا ہے, بھلائی موجود ہے, برائی موجود ہے, قیامت سر پہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام موجود ہے, اللہ کا قرآن موجود ہے, میدان سامنے ہے. چاہو تو نیکی لے لو, چاہو تو برائی لے لو. یصلونہا یوم الدین, قیامت کے دن دونوں اپنے اپنے گھر پہنچ جائیں گے. جو نیکی کرے گا وہ اللہ کی نعمتوں میں, انعامات میں, جنت میں پہنچ جائے گا. جو کفر کرے گا, نافرمانی کرے گا, وہ جہنم میں پہنچ جائے گا. قیامت کے دن ہر کوئی اپنی منزل پہ پہنچ جائے گا. وما هم عنها بغائبين, راستے میں کوئی نہیں بچھڑ سکتا. یہ بھول جاؤ کہ ہم دنیا میں غائب ہو جائیں گے, برزخ میں چھپ جائیں گے. نہیں, جو مسافر چلا ہے اسے منزل پہ جانا ہے. راستے میں کوئی گم نہیں ہوگا, کوئی بھاگے گا نہیں, کسی کا کردار چھپے گا نہیں. وما ادراک ما یوم الدین, اور تم کیا سمجھتے ہو قیامت کیا ہوگی؟ کیا خبر تمہیں وہ کیسا ہوگا؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین, پھر دہرایا, پھر دیکھو, تم کیا سمجھتے ہو قیامت کیا ہوگی؟ اتنا بڑا حادثہ ہوگا, اتنی بڑی عظیم بات ہوگی. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, اس دن کوئی متنفس کسی دوسرے کے لیے ککھ نہیں کر سکے گا, کچھ بھی نہیں. ہر ایک اپنا اپنا جواب دے گا. میاں اپنا بیوی, اپنا باپ اپنا بیٹا, اپنا بیٹی, اپنا بھائی اپنا بہن اپنا, ہر کوئی اپنی اپنی مصیبت میں پڑا, اپنا اپنی جواب دہی میں ہوگا. اتنا بڑا عظیم حادثہ ہوگا کہ لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے, پہچان رہے ہوں گے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, لیکن کوئی کسی کو پوچھ نہیں سکے گا. صرف کیا ہوگا, کرے گا کون؟ والامر یومئذ للہ, اس دن صرف اللہ کے فیصلے نافذ ہوں. کوئی سفارش, کوئی رشوت, کوئی چھپ جائے, کوئی مفرور ہو جائے, کوئی بھاگ جائے, کچھ نہیں ہوگا. سفارش بھی ہوگی, یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہوگا کہ فلاں فلاں کی سفارش کر سکتا ہے, فلاں فلاں کے حق میں بول سکتا ہے, ورنہ کوئی دم نہیں مار سکے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سبحان اللہ, کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل وعد نفسک من اہل القبور او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا, دنیا میں مسافروں کی طرح رہو, یہ تمہارا گھر نہیں ہے. تو ہر سانس ایک قدم ہے, تم مسافر ہو, چل رہے ہو. دنیا زندگی ایک سفر ہے. تمہارا وجود خاکی ذرات سے, سلوں سے اللہ نے بنایا, روح عالم امر سے بھیج دی, پشت پدر میں آئے, شکم مادر میں آئے, دار دنیا میں جاؤ گے, دار شکم گور میں جاؤ گے, میدان حشر میں جاؤ گے, پھر گھر پہنچو گے. جنت پہنچتا ہے کوئی یا جہنم, وہ اپنے گھر پہنچے گا, وہاں قیام ہوگا, پھر رہو ہمیشہ ہمیشہ. راستے میں نہیں رہو گے. تو فرمایا, کن فی الدنیا کانک غریب, دنیا میں مسافروں کی طرح رہو. مسافر جہاں جاتا ہے وہ ضرورت کا سامان اپنا ضرور کرتا ہے, آرام بھی کرتا ہے, کھاتا پیتا بھی ہے, لیکن بوجھ نہیں بناتا رہتا کہ ہر چیز سمیٹتا رہے. اسے پتا ہے میں نے صبح چلنا ہے, کہاں کہاں کیا کیا چیز اٹھاؤں. دنیا میں عزت سے رہو، اچھا گھر بناؤ، اچھا کھاؤ پیو، لیکن یہ نہیں کہ صرف دنیا کا حرام حلال اکٹھا کرتے رہو. بھائی تم مسافر ہو، تمہیں آگے جانا ہے. او عابر و سبیل، یا اس طرح رہو جس طرح کوئی راستہ چلتا ہوتا ہے. وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، اور زندگی میں خود کو سمجھو کہ میں بھی اہل قبر میں سے ایک ہوں، انہی میں سے میں ایک ہوں، جو قبروں میں پڑے ہیں میں بھی انہی میں سے ایک ہوں. آج یہ ہیں، کل مجھے بھی یہی ہونا ہے. یہاں تو لوگ کہتے ہیں جی دعا کرو، مجھے موت سے ڈر لگتا ہے، موت مجھے یاد آتی ہے، موت یاد میں. خدا کے بندے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں بڑا خوش قسمت ہے وہ مسلمان جسے موت یاد آئے. موت تو یاد رکھنے کی چیز ہے. موت یاد رہے تو گناہ سے حفاظت ہوتی ہے، برائی سے بچاتی ہے، بندہ موت کی تیاری کرتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی دوائی دے تو ہمیں آخرت کی موت کی یاد بھی نہ آئے. اللہ پناہ دے، اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے، ہماری توبہ قبول فرمائے، دنیا کی رسوائی سے بھی بچائے اور آخرت کے اس دن کی بڑی رسوائی سے پناہ دے، ہمارے گناہ معاف فرمائے اور دنیا میں آخرت میں دامان رسالت پناہی میں ہمیں ڈھانپ دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.